امام سجاد علیہ السلام کے زمانے کے حالات اور امام کی جہاد کو دو حصوں میں بیان کریں گے. پہلے حصے میں وہ حالات جو کربلا میں عصر عاشور سے لے کر راہ کوفہ اور شام بازار و دربار سے لے کر امام کی مدینہ واپسی سے متعلق ہیں, اور دوسرے حصے میں امام کی مدینہ واپسی کے بعد سے لے کر آپ کی شہادت تک کے حالات کو بیان کریں گے. سیرت ائمہ اہل بیت میں علامہ ہاشم معروف حسنی نے لکھا کہ امام علی ابن حسین نبوت کے گھر اور وحی کے مقام نزول میں پروان چڑھے. اس گھر میں جس کو اللہ کی راہ میں سخت رنج و مشقت برداشت کرنا پڑا. امام بچپن میں اپنے دادا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے غم سے دوچار ہوئے, جن کے سر مبارک پہ مسجد کوفہ میں ضربت لگا کر خون میں غلطاں کیا گیا تھا. پھر امام نے اپنے تایا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کا غم اٹھایا, جن کے جگر کے ٹکڑے زہر کے اثر سے ہو گئے تھے. اور اس کے بعد آپ نے اپنے بابا, چچاؤں, بھائیوں, بھتیجوں کا قتل ہونا دیکھا, اور اپنی پھوپھیوں, بہنوں کا کربلا سے کوفہ و شام قیدی بن کر جانا دیکھا. آپ کے خاندان اور اصحاب سید الشہداء کے مقدس سروں کو, یعنی خاندان والوں اور اصحاب سید الشہداء کے مقدس سروں کو نیزوں پہ بلند کیا گیا تھا, اور آپ کے بابا کا سر مبارک سب سے آگے تھا. اور امام نے ابن زیاد اور یزید کو دیکھا کہ وہ عداوت کے باعث آپ کے بابا کے دندان مبارک سے گستاخی کرتے تھے. اس کے علاوہ خود امام پر بھی ان ظالموں نے ایک سے زیادہ مرتبہ تلوار اٹھائی, لیکن مشیت الہی نے ان کے ارادوں کو پورا نہیں ہونے دیا. امام شب عاشور کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس رات میں اپنے بستر پر تھا اور میری پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا میری تیمارداری کر رہی تھیں. ہمارے ساتھ والے خیمے میں میرے بابا تشریف فرما تھے اور جان ان کی تلوار صاف کر رہے تھے. میرے بابا یہ اشعار پڑھ رہے تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا نے اپنا رخ موڑ لیا ہے اور زندگی انسان سے وفا نہیں کرتی, موت نزدیک ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو شخص یہ شعر پڑھ رہا ہے اسے یقین ہے کہ وہ بہت جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے. یہ اشعار سن کر امام پر شدت گریہ طاری ہوا. فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ بابا اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں, لیکن میں نے خود کو سنبھالا. امام نے کربلا کے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بابا میرے بستر کے پاس تشریف لائے اور وصیتیں فرما کر نبوت کے تبرکات میرے سپرد فرمائے, اور آخری وصیت یوں فرمائی, اے بیٹے, اب میں تم کو وہ وصیت کرتا ہوں جو تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت آخر میرے بابا علی کو فرمائی, پھر تمہارے دادا علی نے تمہارے تایا حسن کو, اور انہوں نے مجھ سے فرمائی, کسی ایسے شخص پہ سختی نہ کرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہو. اس کے بعد آپ مجھ سے رخصت ہو کر اس آخری جنگ کے لیے روانہ ہوئے جس میں انہوں نے شہادت پائی. جب شہدائے کربلا خاک و خون میں غلطاں ہوئے اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, بے سہارا خواتین امام کے گرد جمع ہوئیں, تو اس کاروان میں امام کے علاوہ کوئی دوسرا مرد نہ تھا. امام تنہا ان سب کی رہنمائی کرتے رہے, انہیں جمع کرتے اور ان کی دیکھ بھال کرتے رہے. احسن المقال میں امام سے روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت نے فرمایا, میرے والد اور ان کے ساتھی بھائی اہل بیت شہید ہو گئے تو اہل حرم کو سوار کر کے اونٹوں پر کوفے کی طرف لے جایا گیا. میں نے اپنے بابا اور باقی اہل بیت کو دیکھا کہ ان کے لاشیں خاک و خون میں غلطاں زمین کربلا پر ہیں اور کوئی شخص ان کے دفن کرنے کی طرف متوجہ نہیں. یہ بات مجھ پر گراں گزری اور یہ حالت ہوئی کہ گویا روح جسم سے پرواز کر رہی ہے. میری پھوپھی جناب زینب نے جب مجھے اس حال میں دیکھا, فرمایا, اے میرے ماں باپ اور بھائیوں کی یادگار, یہ کیسی حالت ہے جسے میں دیکھ رہی ہوں؟ امام نے فرمایا, پھوپھی اماں, اپنے عزیز رشتہ داروں کی لاشیں دیکھ کر مجھے کیوں کر نازیت ہو؟ ان حالات میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے تسلی دیتے ہوئے یہ حدیث بیان فرمائی، ہماری جد کی یہ حدیث ہے کہ آج جس جگہ حسین کا بے کفن لاشا نظر آ رہا ہے، کل اسی جگہ اہل ولا قبر حسین کا طواف کیا کریں گے۔ جب عمر سعد کربلا سے کوفے کی طرف چلا گیا تو بنی اسد کا ایک گروہ شہدا کے لاش دفن کرنے کے لیے قتل گاہ میں آیا۔ سعادت الدارین فی مقتل الحسین میں آیت اللہ محمد حسین نجفی نے یہ لکھا ہے کہ مذہب شیعہ کے مسلمہ عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھاتے ہیں، غسل و کفن اور تدفین امام ہی کرتے ہیں۔ بنی اسد کے لوگ شہدا کے دفن کے معاملے میں حیران تھے، ایسے میں امام سید سجاد علیہ السلام با اجاز امامت تشریف لائے اور شہدا کے لاشوں کی پہچان کرائی۔ اس وقت بہت گریا اور بکا ہوا امام اپنے بابا کی لاش کے پاس گئے اور گلے لگ کر بہت گریا کیا، بہت روئے۔ پھر قبر کے مقام سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی، وہاں پر کھدی ہوئی قبر تیار تھی۔ امام نے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد تنہا اپنے بابا کو قبر میں اتارا، ان کی لاشی کو قبر میں اتارا اور پھر قبر مبارک پہ انگشت سے یعنی انگلی سے یہ لکھا، یہ حسین ابن علی ابن ابی طالب کی قبر ہے جنہیں لوگوں نے پیاسا شہید کیا۔ اس کے بعد اپنے چچا جناب ابو الفضل العباس کی لاش کے پاس پہنچے، ان کے گلوئے بریدہ کے بوسے لیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے بعد زندگانی دنیا پر خاک ہے، اے قمر بنی ہاشم آپ پر میرا سلام ہو۔ اس کے بعد خود تنہا ان کے لاشی کو قبر میں اتارا، اور ان دو موقعوں پر یعنی سید الشہداء اور حضرت عباس علیہ السلام کے لاشوں کو دفن کرنے کے موقع پر بنی اسد سے یہ فرما دیا کہ میرے ساتھ مددگار موجود ہیں۔ اس کے بعد شہداء کی لاشیں دفن ہوئے۔ جناب عباس قمی نے احسن المقال میں امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات اور حسن مجتبیٰ علیہ السلام، سید سجاد علیہ السلام، جناب جبریل امین اور وہ فرشتے جو شب قدر میں زمین پر نازل ہوتے ہیں، سب سید الشہداء کے دفن کے وقت موجود تھے۔ اہل حرم کو قید کر کے کوفے کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اور جب ابن زیاد کو خبر ملی کہ اہل بیت کوفے کے نزدیک آ چکے ہیں تو اس نے حکم دیا کہ شہدا کے سر جو پہلے ہی ابن سعد نے کوفے بھیج دیے تھے وہ سر واپس لے جائے جائیں، اور اہل بیت کے آگے نیزوں پر نصب کر کے اہل بیت کے ساتھ ہی شہر میں لائے جائیں اور بازاروں میں پھرائے جائیں تاکہ یزید کا قہر و غلبہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اور لوگوں پر ہیبت طاری ہو۔ لوگوں کو جب اہل بیت کی آمد کی خبر ہوئی کوفے سے باہر نکل آئے۔ احسن المقال میں ہی روایت ملتی ہے کہ امام کے گلوے مبارک میں گلے میں طوق ڈالا ہوا تھا اور ہاتھ گردن سے باندھے ہوئے تھے، زنجیروں کی سختی کی وجہ سے آپ کی گردن کی رگوں سے خون جاری تھا، لوگوں کا مجمع تھا اور ایسے میں اہل حرم قیدیوں کی طرح لائے جا رہے تھے۔ ابن زیاد کے لشکر نے ان کا احاطہ کیا ہوا تھا اور کوفے کے لوگ تماشے کے لیے اپنے گھروں سے باہر آ گئے تھے۔ پہلے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، راوی کہتا ہے کہ جب شہزادی خاموش ہو گئی میں نے دیکھا کوفے والے حیرت زدہ تھے، رو رہے تھے۔ جناب فاطمہ بنت الحسین اور جناب ام کلثوم کے دو خطبے بھی منقول ہیں، لوگوں کے گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ایسے میں امام نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد اور نبی کریم پر درود بھیجنے کے بعد فرمایا، اے لوگوں، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، جو نہیں پہچانتا وہ جان لے کہ میں علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جسے بغیر جرم و خطا نہر فرات کے کنارے ذبح کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی بے احترامی کی گئی، اس کا مال لوٹ لیا گیا، اہل و عیال کو قید کر لیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے ہر طرف سے گھیر کر قتل کیا گیا، اور یہ بات ہمارے فخر کے لیے کافی ہے۔ اے لوگوں، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم بھول گئے تم نے میرے بابا کو خط لکھ کر بلایا تھا؟ जब उन्होंने तुम्हारी दावत कबूल की तो तुम मकरो फरेब के रास्ते पे चले गए। क्या तुम्हें याद नहीं तुमने मेरे बाबा के साथ अहद व पैमान किए थे और उनकी बैत की जानिब हाथ बढ़ाए थे, उनकी बैत के लिए हाथ बढ़ाए थे, फिर उन्हें कत्ल किया, वक्त आने पर उनका साथ नहीं दिया। बस हलाका तो तुम्हारे लिए उन आमाल की वजह से जो तुम आखरत की तरफ भेज चुके हो। कितनी बुरी राय है जो तुमने अपने लिए पसंद की है। किस आँख से तुम रसूल अल्लाह की तरफ देखोगे जब वो तुमसे फरमाएंगे कि तुमने मेरी इतरत को कत्ल किया था, तुम मेरी उम्मत में से नहीं हो। लोग रो रहे थे। इब्ने ज़ियाद के दरबार को हर किस्म की ज़ेबाइश से आरास्ता किया गया था। कूफे के तमाम बुरे लोग तमाशा बीनी के लिए मौजूद थे, और ऐसे में सरदार अंबिया, सरदार औसिया की बहू, बेटियां, नवासियां, पाबंदे रसन करके फासिक व फाजिर के शराब ख्वार के दरबार में लाई जा रही थीं। पहले तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से इब्ने ज़ियाद ने गुस्ताखाना गुफ्तगू की, उसके बाद इमाम की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहा कि तुम कौन हो? इमाम ने फरमाया, मैं अली इब्ने हुसैन हूँ। कहता है कि क्या खुदा ने अली इब्ने हुसैन को मैदान करबला में कत्ल नहीं कर दिया? यहाँ पे बात को थोड़ा सा रोक कर इस जुमले की वजाहत करेंगे। जालिम जाबिर हुक्मरानों ने अकीदा जबर को परवान चढ़ाया था, यानी वो जितना भी जुल्म करें लोग उसे तकदीर का लिखा समझ के कबूल करें, और लोग तकदीर का लिखा समझकर खामोश रहने में अपने ईमान की आफियत समझते थे, और इस तरह से हर किस्म की तनकीद से हुकूमतों की जान छूट जाती थी और जुल्म सितम जराइम को मजहबी रंग दे दिया जाता था। इसी बात के पेश नज़र सईद शहदा से जंग के लिए काजी शुरह से मदद ली गई थी, ताकि उसके फतवे के ज़रिए लोगों को फ़िक्री तौर पर, ज़हनी तौर पर मुतमईन किया जा सके और लोगों के अंदाज़े फ़िक्र को तब्दील किया जा सके। अकीदा जबर को फैलाने में बनी उमैया की जालिम हुकूमतों ने अहम किरदार अदा किया है। अकीदा जबर यानी इंसान अपने आमाल में मजबूर है, उस पर जबर है। शहीद मुर्तज़ा मुतहरी कहते हैं कि गालिबन ऐसे माशरों में जहाँ लोग मजहबी रुझान रखते हैं, जाबिर हुकूमतें अपने मजालिम की तौजीह के लिए मंतिक जबर का सहारा लेती हैं, यानी हर बात खुदा पे डाल देती हैं। कहती हैं कि ये खुदा का करना था कि ऐसा जुल्म हुआ। नाऊज़ु बिल्लाह। इब्ने ज़ियाद और यजीद ने वाकई करबला की निस्बत खुदा की तरफ दी और कहा कि करबला का तमाम तर जुल्म खुदा ने किया है। नाऊज़ु बिल्लाह। जबकि इमाम सज्जाद और जनाब ज़ैनब ने उनकी मंतक को कबूल नहीं किया और फरमाया कि हम पर खुदा ने नहीं, तुमने और तुम्हारे साथियों ने जुल्म किया है। इब्ने ज़ियाद ने इमाम से कहा कि क्या खुदा ने अली इब्ने हुसैन को कत्ल नहीं किया? इब्ने ज़ियाद ने चाहा कि लोगों को ये तासुर दिया जा सके कि यजीदी हक़ पर हैं, तो इमाम ने फरमाया कि मेरे एक भाई का नाम अली था जिसे लोगों ने कत्ल किया। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि बेशक उसे अल्लाह ने कत्ल किया। तब इमाम ने फरमाया, बेशक हर एक की रूह कब्ज़ करना खुदा के अख्तियार में है, लेकिन मेरे भाई को लोगों ने कत्ल किया। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि एक अली, दूसरा भी अली, क्या तुम्हारे बाबा ने अपने सब बेटों के नाम अली रखे? क्या कोई और नाम नहीं था जो रखा जाता? इमाम ने फरमाया, मेरे बाबा को अपने वालिद से बहुत मोहब्बत थी, उन्हें यही अच्छा लगा कि अपने बेटों के नाम अपने बाबा के नाम पर रखें। इस जवाब का मतलब हम समझे ना समझे इब्ने ज़ियाद की समझ में बहुत अच्छी तरह आ गया था, यानी इमाम ने समझा दिया था कि तुम अपने बाप के नाम को अपने लिए बाइस ज़िल्लत ख्याल करते हो। इब्ने ज़ियाद को ये तवक्का ना थी कि इमाम उसके सामने बोलेंगे, उसको यही तवक्का थी कि अहले बैत की उसने तमाम ताकत छीन ली है, नाऊज़ु बिल्लाह इतना लाचार कर दिया है कि वो मजबूर होकर उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे। लेकिन उसने देखा कि इमाम एक कैदी होने के बावजूद नहायत जुर्रत से बात कर रहे हैं। उसने कहा, तुम्हारी ये मजाल, मुझे जवाब देते हो? और उसने जल्लाद को हुक्म दिया कि इस जवान की गर्दन उड़ा दो। ऐसे में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आगे बढ़ी और भतीजे को गले लगाकर फरमाया, खुदा की कसम तुम उस वक्त तक इन्हें कत्ल नहीं कर सकते जब तक मुझे कत्ल ना कर दो। इमाम ने फरमाया, ऐ पिसरे ज़ियाद, तू मुझे कत्ल से डराता है? हम शहादत को अपने लिए करामत और राह खुदा में कत्ल होना बाइस इफ्तिखार समझते हैं। इब्ने ज़ियाद कुछ देर तक फूफी भतीजे की मोहब्बत और इखलास का मंजर देखता रहा, फिर कहने लगा कि इन्हें छोड़ दो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मौजूदा बीमारी ही इनके लिए काफ़ी है। चुनाचे वो इमाम के कत्ल से बाज रहा। इमाम ने असीरी और बीमारी के बावजूद अपने कौल व फेल के ज़रिए شجاعت کے بہترین نمونے پیش کیے۔ جب امام کو کوفے سے شام روانہ کیا گیا، امام سارے راستے حمد و ثناء الہی، تلاوت قرآن اور استغفار میں مشغول رہے، کسی سے کوئی بات نہیں کی سوائے اہل بیت علیہم السلام کی خواتین کے۔ جب شام پہنچے، کافی دیر تک قافلے کو دروازہ دمشق پہ ٹھہرایا گیا، شاید مقصد یہ تھا کہ اگر بازار دربار کی سجاوٹ میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو پوری کر دی جائے۔ قافلے کو جامع مسجد دمشق کی سیڑھیوں کے پاس ٹھہرا دیا گیا، جہاں عام قیدی ٹھہرائے جاتے تھے، اور ادھر دربار میں امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس تشت میں رکھ کے یزید لعین کے سامنے پیش کیا گیا۔ راویان کا بیان ہے، اس وقت یزید شراب نوشی میں مشغول تھا، اور ادھر دربار میں یہ کارروائی ہو رہی تھی، اور ادھر جہاں امام سیڑھیوں کے پاس موجود تھے، ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک عمر رسیدہ شامی جو حقیقت حال سے ناواقف تھا اور بنی امیہ کے غلط پروپیگنڈے کا شکار تھا، اہل بیت عصمت و طہارت کے قریب آ کر کہنے لگا، خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں قتل کیا اور لوگوں کو تمہاری سرکشی سے نجات دلائی، اور امیر المومنین یزید کو تم پر غلبہ دیا۔ یہاں پہ چند لمحے ٹھہریں گے کہ مختلف ادوار میں اہل بیت کا ایک اقدام یہ بھی رہا کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ قرآن اور سنت میں جو اہل بیت کے اس قدر فضائل اور حقوق بیان ہوئے ہیں، وہ اہل بیت کون لوگ ہیں، اور شام میں بنی امیہ خود کو اہل بیت کے طور پر متعارف کراتے تھے۔ جب امام سید سجاد علیہ السلام کو شام لے جایا گیا، تو آپ نے وہاں اہل بیت کا تعارف کرایا۔ اس شامی کی بات کے جواب میں امام نے فرمایا، اے شیخ، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس عمر رسیدہ شامی شخص نے کہا کہ ہاں۔ امام نے فرمایا، کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ کہتا ہے کہ ہاں پڑھی ہے۔ امام نے فرمایا، ہم ہی وہ اقربا ہیں جن کی مودت کو خدا نے اجر رسالت قرار دیا ہے۔ پھر فرمایا، کیا یہ آیت پڑھی ہے، وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور قرابت داروں کو ان کا حق دے دو۔ کہتا ہے کہ ہاں پڑھی ہے۔ امام نے فرمایا، وہ ہم ہیں جو رسول اللہ کے اقربا ہیں۔ پھر فرمایا، یہ آیت پڑھی ہے، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُوسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى۔ کہتا ہے کہ ہاں پڑھی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جان لو کہ جب تمہیں کسی قسم کی غنیمت حاصل ہو، تو اس کا پانچواں حصہ خدا، رسول اور رسول کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور پردیسیوں کا ہے۔ امام نے فرمایا، اے شیخ، ہم ہی وہ قرابت دار ہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا آیت تطہیر پڑھی ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں۔ امام نے فرمایا، ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جن کی طہارت کی گواہی خدا نے دی ہے۔ یہ سن کر وہ شرمندہ ہوا، اور سعادت الدارین فی مقتل حسین میں ہے کہ رونے لگا اور کہا کہ بارے لہا، میں نے جو کچھ ان سے کہا، جو دشمنی رکھتا تھا، اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بارے لہا، میں محمد والے محمد کے دشمنوں سے بیزار ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا، ہاں، اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو، خدا ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ اس واقعے سے کچھ نکات حاصل ہوتے ہیں کہ امام کے خاندان کو شہید کر دیا گیا ہے، خود امام پر اس قدر ظلم ہو رہا ہے، اتنے مصائب جھیلتے ہوئے سفر کی اور اسیری کی سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن اس عالم میں بھی انسانوں کی بھلائی، ہدایت چاہتے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اور یہی حقیقی تبلیغ ہے، یہی حقیقی انداز تبلیغ ہے، جس میں علم کے ساتھ حلم بھی ہے، یعنی بردباری، برداشت، صبر۔ امام نے ناراضگی اور غصے کا اظہار نہیں کیا، وہ جو جہنم کی طرف جانے والا تھا اسے نجات مل گئی۔ بے شک اہل بیت کشتی نجات ہیں، چراغ ہدایت ہیں۔ دوسری نقطہ یہ کہ امام نے بغیر حوالے دلیل کی گفتگو نہیں کی، دلیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور دلیل کے لیے قرآنی آیات تلاوت فرمائی۔ اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے کوشش کریں کہ جب بات کریں تو علم کے ساتھ ہو اور حلم کے ساتھ ہو، علم کے ساتھ بھی ہو اور برداشت کے ساتھ بھی ہو، معتبر حوالے کے ساتھ ہو، عقلی گفتگو کی جائے، ایسی گفتگو نہ ہو، ایسا قول اور عمل نہ ہو کہ لوگ اہل بیت سے دور ہو جائیں۔ اگر اہل بیت کی تعلیمات کے برعکس عمل کیا جائے گا تو یہ کام ان سے دوری کا سبب بنے گا۔ قول معصوم میں ہمارے لیے زینت بنو، رسوائی کا باعث نہ بنو۔ جہاں کہیں بھی صحیح یا غلط، حق اور باطل کا فیصلہ کرنا چاہیں تو اپنے طریقے کو اہل بیت کی سیرت کی روشنی میں، ان کی تعلیمات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں لے جا کے دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ ہمارا طریقہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ مثلا اہل بیت علیہ السلام نے تبرع کرنے کا کیا طریقہ سکھایا ہے، زیارات معصومین دیکھ لیجئے، اور جب زیارات پڑھیں تو ان کا ترجمہ بھی پڑھا کیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ مفاتی الجنان میں شعبان کے مہینے کا ایک درود ہے جس میں امام سید سجاد علیہ السلام نے خدا سے یوں عرض کی، اے معبود، رحمت فرما محمد والے محمد پر جو بے پناہ بھنوروں میں چلتی ہوئی کشتی ہیں، جو اس میں سوار ہوا بچ جائے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا غرق ہوگا۔ ان سے، یعنی اہل بیت سے آگے نکلنے والا دین سے ہی خارج ہو جائے گا، دین سے باہر نکل جائے گا، اور ان کے پیچھے رہ جانے والا نابود ہو جائے گا، اور ان کے ساتھ رہنے والا حق تک پہنچے گا۔ ان چند جملوں میں امام نے ہر گروہ کو اس کے انجام سے باخبر کر دیا ہے کہ انسان صرف اس بات پر خوش مطمئن نہ رہے کہ میں ان کا ماننے والا ہوں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کی ماننے والا نجات پائے گا۔ صرف ایک گروہ نجات پائے گا اور حق تک پہنچے گا، اور وہ گروہ ہے ان کے ساتھ رہنے والا، ان کے نقش قدم پہ، یعنی ان کی پیروی کرنے والا، نقش قدم پہ چلنے والا، بس جو حکم انہوں نے دیا اس پر عمل کرنے والا، نہ کمی اور نہ اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا۔ بات ہو رہی ہے کربلا سے کوفے اور شام کے سفر کی۔ اس مشکل ترین سفر میں امام کی جرأت، ان کی تبلیغ اور جہاد بے مثال ہے۔ اب وہ مرحلہ آیا ہے کہ امام اہل حرم کے ساتھ دربار یزید میں داخل ہوئے۔ یزید فتح کے نشے میں چور تخت پہ بیٹھا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اے یزید، تیرا کیا خیال ہے؟ اگر جناب رسول خدا ہمیں اس حال میں دیکھیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ ایک روایت کے مطابق اس کلام کا یہ اثر ہوا کہ حاضرین رونے لگے، اور یزید لعین نے رسیاں کاٹنے کا حکم دیا جن رسیوں میں اہل حرم کو جکڑا ہوا تھا۔ مختلف روایتیں موجود ہیں، اور احسن المقال میں یہ ملتا ہے کہ جب یزید نے یہ کہا کہ حمد ہے خدا کی جس نے تمہارے باپ کو قتل کیا، تو امام نے فرمایا خدا کی لعنت ہو اس پر جس نے میرے باپ کو قتل کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یزید نے امام سے کہا کہ آپ کے جد اور والد نے چاہا کہ وہ امیر و بادشاہ بنے، یعنی مولا کائنات و سید الشہداء کے لیے یہ یزید ملعون کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ چاہا کہ وہ امیر و بادشاہ بنے، لیکن خدا کا شکر ہے جس نے ان کو قتل کیا۔ امام نے فرمایا اے یزید، ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ میرے آبا و اجداد کے خاندان میں نبوت اور حکومت سرداری موجود تھی۔ وہی بات کہ ابن زیاد ہو یا یزید، اپنے گناہوں کو نعوذ باللہ خدا پہ ڈال رہے ہیں، اور شیر خدا کے پوتے جرأت کے ساتھ دندان شکن جوابات دے رہے ہیں۔ سیرت ائمہ اہل بیت میں اس طرح سے ہے کہ امام نے فرمایا اے یزید، اے معاویہ، ہند اور سخر کے بیٹے، میرے باپ دادا کے پاس نبوت اور حکومت اس وقت سے رہی جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ بدر و احد اور احزاب کی جنگوں میں میرے باپ، میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں رسول اللہ کا علم ہوتا تھا، اور تیرے باپ دادا کے ہاتھ میں کفار کا علم ہوتا تھا۔ المختصر یہ کہ یزید کے حکم سے اہل بیت کو زندان میں لے گئے، اور یزید امام سجاد علیہ السلام کو دمشق کی جامع مسجد میں لے گیا اپنے ساتھ، اور وہاں پر درباری خطیب کو حکم دیا کہ ممبر پہ جا کے معاویہ اور یزید کی تعریف کرے، اور مولا کائنات اور سید الشہداء کی شان میں گستاخی کرے۔ خطیب نے ایسا ہی کیا۔ امام نے بلند آواز سے اس کو پکار کے فرمایا وائے ہو تجھ پر اے خطیب، تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کیا اور اپنی جگہ جہنم میں بنائی ہے۔ امام کی یہ پکار قیامت تک آنے والے تمام ضمیر فروش اور دین فروش خطیبوں کے لیے ہے کہ ہر شخص اپنے حال زار پہ نظر کرے کہ ہر وہ خطیب کے جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر کے اپنی جگہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ امام نے اس کے بعد یزید سے فرمایا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں پر جا کے کچھ کہوں؟ مقتل مطہر میں ہے کہ اہل بیت نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی دھیان رکھا، مثلا یزید کے دربار میں جہاں لوگ اسے یا امیر المؤمنین اور یا ایہا الخلیفہ کہتے تھے، اہل بیت نے اسے اس کی کنیت سے بھی مخاطب نہیں کیا، صرف اے یزید کہہ کر مخاطب کیا، چاہے وہ امام سجاد علیہ السلام ہو یا جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ پھر یہ کہ ممبر کو ممبر بھی نہیں فرمایا بلکہ اسے لکڑیوں سے تعبیر کیا۔ ممبر اس وقت ممبر بنتا ہے جب اس پر اس کا اہل آتا ہے، اگر اس ممبر پہ دین فروش آ جائے تو پھر ممبر نہیں رہے گا، لکڑیاں ہی رہ جائیں گی۔ امام نے فرمایا میں ان لکڑیوں پر جا کر کچھ ایسی باتیں کہوں جو خدا کی خوشنودی اور حاضرین کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوں۔ یزید نے انکار کیا، لیکن وہاں موجود لوگوں نے خواہش کی کہ اجازت دی جائے کیونکہ ہم انہیں سننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یزید کہنے لگا کہ یہ ممبر پہ گئے تو مجھے اور آل ابو سفیان کو رسوا کریں گے، یہ اس خاندان کے فرد ہیں جو بچپن ہی سے علم و کمال سے آراستہ ہوتے ہیں۔ جب اہل شام نے اصرار کیا تو مجبوراً یزید کو اجازت دینا پڑی۔ امام اس وقت مشیت الہی سے بیمار تھے، قیدی بھی تھے، طویل سفر طے کر کر آ رہے تھے، شدید ترین مصائب جھیل رہے تھے۔ تمام مصائب میں سب سے جو بڑی مصیبت سمجھ آتی ہے وہ اہل حرم کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ فاسق و فاجر کے درباروں میں جانا تھا۔ لیکن ان تمام حالات کے باوجود جب امام ممبر پہ تشریف لے گئے تو انتہائی فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا، جس نے حاضرین کو رلا کے رکھ دیا، دلوں کو تڑپا کے رکھ دیا۔ امام نے خدا کی حمد و ثنا اور پیغمبر اسلام پر درود و سلام بھیجنے کے بعد فرمایا، اے لوگوں، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا میں اسے اپنی پہچان کرائے دیتا ہوں۔ میں علی ابن حسین ہوں، میں بشیر و نذیر کا فرزند ہوں، میں خدا کی طرف دعوت دینے والے کا فرزند ہوں، میں سراج منیر کا فرزند ہوں، یعنی رسول اللہ کا فرزند۔ بعض کتب میں خطبہ ان الفاظ کے ساتھ روایت ہے جس کے کچھ جملے بیان کریں گے، میں صفا و مروہ کا فرزند ہوں، میں فرزند مصطفیٰ ہوں۔ مسلسل امام اپنے آباء و اجداد کی مدحتیں بیان کر رہے تھے، یہاں تک کہ فرمایا کہ میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں، سیدتی النساء العالمین کا فرزند ہوں، میں خدیجہ الکبریٰ کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کے دوش مبارک سے آبا اور سر سے امامہ اتار لیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس پر فرشتوں نے آسمان میں، جنہوں نے زمین میں اور پرندوں نے ہوا میں گریہ کیا ہے، میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر نوک سینہ پر بلند کر کے شہر با شہر پھرایا جا رہا ہے، میں اس کا فرزند ہوں جس کے اہل حرم کو عراق سے شام تک قید کر کے لایا جا رہا ہے۔ امام نے فرمایا، خدا نے ہم اہل بیت کو 6 خصوصیات عطا کی ہیں، اور وہ ہیں علم، حلم یعنی بردباری، علم کے بعد ہے حلم یعنی بردباری، شجاعت، فصاحت، ثقافت، محبت یعنی مومنین کے دلوں میں ہماری محبت قرار دی ہے، ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو عالمین میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا، ہمارے گھروں میں ملائکہ کی آمد و رفت کا سلسلہ قائم رہتا ہے، اور ہمارے ہی گھر میں کتاب خدا اتری ہے، اور خدا نے ہمیں 7 چیزوں میں لوگوں پر فضیلت دی ہے، جن فضائل کی وجہ سے ہم دوسروں سے ممتاز ہیں وہ یہ ہیں کہ خدا کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خاندان سے ہیں، اور صدیق اکبر علی مرتضیٰ اور جعفر طیار جو 2 پروں کے ساتھ جنت میں ملائکہ کی ہمراہی میں پرواز کرتے ہیں، اور جناب حمزہ رسول اللہ کے شیر ہم میں سے ہیں، سیدتی نساء العالمین فاطمہ بتول ہم میں سے ہیں، امام کے اس امت کے سبتین حضرت حسن اور حسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں ہم میں سے ہیں۔ میزان الحکمت میں مولا کائنات کی حدیث ہے کہ میں صدیق اکبر ہوں، دوسری حدیث میں فرماتے ہیں میں فاروق اکبر ہوں، یہ سب مولا کائنات کے القابات ہیں، آپ حیران مت ہوئیے گا، یہ سب مولا کائنات کے القابات ہیں۔ علامہ مرتضیٰ عسکری نے آگے اس طرح سے تحریر کیا کچھ جملے، امام نے نبی کریم کے فضائل بیان کر کہ اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جسے رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، میں اس کا بیٹا ہوں جسے جبرائیل سدرۃ المنتہا پر لے گئے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ملائکہ کے ساتھ آسمان پر نماز پڑھی۔ پھر امام نے مولائے کائنات کے فضائل بیان کرتے ہوئے اپنا تعارف کرایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بدر و حنین کی جنگ لڑی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے لمحے بھر کے لیے بھی، آن واحد کے لیے بھی خدا کا انکار نہیں کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو مسلمانوں کا محافظ تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پیمان شکن یعنی اہل جمل، ظلم پیشہ یعنی اہل صفین اور دین سے نکلنے والوں یعنی خوارج کو قتل کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو باعزت سخی مسلمانوں کا سردار، حجاز کا شیر، عراق کا مجاہد تھا۔ یہ خطاب سن کر لوگوں کے رونے کی صدائیں بلند ہو گئیں، اور یزید نے جب یہ صورتحال دیکھی تو یزید کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں انقلاب برپا نہ ہو جائے، لہٰذا اس نے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان دے کر امام کا خطاب روک دے۔ مؤذن نے اذان شروع کی، امام نے خطبہ روک دیا۔ امام کو اسیری کے دوران بہترین موقع ملا ہے کہ مسجد میں منبر سے حقیقت کو آشکار کرے، مگر یہ اذان کا احترام ہے جو امام سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں اذان ہوتی رہتی ہے، مجالسیں جاری رہتی ہیں، امام سے زیادہ قیمتی گفتگو کس کی ہے؟ امام نے اذان کے احترام میں گفتگو کو روک دیا۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام نے فرمایا کوئی چیز خدا سے بزرگ کو بڑھتر نہیں۔ مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، امام نے فرمایا میرا گوشت پوست اور خون گواہی دیتا ہے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام نے سر مبارک سے امامہ اتار لیا اور مؤذن سے فرمایا تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، خاموش ہو جا۔ پھر یزید کو مخاطب کر کے فرمایا اے یزید، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے، یہ میرے جد ہیں یا تیرے؟ اگر تو کہے کہ یہ تیرے نانا ہے تو یہ جھوٹ ہوگا، اور اگر تو کہے کہ یہ میرے نانا ہے تو پھر میرے بابا حسین کو ظلم و جور سے کیوں شہید کیا؟ ان کا مال و اسباب کیوں لوٹا؟ ان کی اولاد کو کیوں قید کیا گیا؟